بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم.
سراج منی صاحب سے میں بسم اللہ کرتا ہوں. آپ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، یہ ایک مشہور ادارہ ہے. سراج منیر صاحب معروف دینی شخصیت مولانا محمد متین ہاشمی صاحب کے فرزند ارجمن ہیں. مولانا متین ہاشمی صاحب اور خود سراج منیر صاحب ٹی وی پروگرامز کے حوالے سے بھی ایک خاص شہرت کے مالک ہیں. بدقسمتی سے ان کا مقالہ میں نے لاہور میں تو نہیں سنا تھا، اس لیے میرے لیے بھی ایک باعث سعادت ہے کہ آج میں اس محفل موجود ہوں اور میں بھی اس سے مستفید ہوں گا. محترم جناب سراج منیر صاحب.
رحمان الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب صدر محفل، بزرگان محترم، حاضرین گرامی اور استحکام پاکستان کے مصنف جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جلسوں میں جونیئر مقرر ہونے کی حیثیت سے عام طور پر صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو، یعنی اس جلسے کا ذکر نہیں ہے عام طور پر، کہ یا تو ہماری تقریر جناب صدر کی آمد سے پہلے ہوتی ہے یا بعض صورتوں میں جناب صدر کی رخصت ہو جانے کے بعد. لیکن یہاں آغاز کلام کی جو سعادت اور جو اعزاز مجھے حاصل ہے، تو ارادہ میرا یہ تھا کہ اس کتاب کے سلسلے میں میں نے ایک ابتدائی گفتگو لاہور میں کی تھی، ابتدائی ان معنوں میں کہ میں نے وہاں یہ عرض کر دیا تھا کہ ایک کتاب جس قدر توجہ کی طالب ہے، چونکہ اتنی فرصت نہیں تھی، یعنی جلسے سے چند گھنٹے پہلے یا غالباً ایک دن پہلے کتاب مجھے ملی تھی، تو اس لیے اسے غور سے میں دیکھ نہیں پایا تھا. بحمداللہ ان دنوں میں کتاب کو پڑھنے کی فرصت اور سعادت بھی حاصل ہے، اور اب اس پر مزید اظہار خیال کا موقع بھی نصیب ہوا. پچھلے جلسے میں میں نے گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ دنیا میں فلسفہ تاریخ کے جتنے منہاج اور جتنے دبستان ہیں ان کا طرح امتیاز صرف یہ ہے کہ وہ قوموں کے عروج و زوال کی توجیہ و تفسیر کرتے ہیں. اور اس اعتبار سے جب فلسفیان تاریخ قوموں کے زوال کی توجیہ کرتے ہیں تو اس سارے عمل کی مشابہت ایک طرح پوسٹ مارٹم کے عمل سے ہوتی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تہذیبوں کے مطالعے میں کم از کم پچھلی دو صدیوں میں جو اصطلاح سب سے زیادہ نمایاں ہوئی وہ ہیریٹیج یا ورثے کی اصطلاح، اور مغرب نے اسلام کی تاریخ اور اسلام کے تمدن، چاہے وہ ماضی کے میں واقع ہوں یا عہد حاضر کے مظاہر میں شامل ہوں، ان کا مطالعہ عموماً اسی اصطلاح کے تحت کیا. تو یہ اصطلاح اپنے طور پر ایک بات پری سپوز کرتی ہے، ہیریٹیج کا لفظ اس بات کا آئینہ دار ہے کہ جس شے کا مطالعہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی زندہ حرکی اور فعال قوت نہیں ہے، بلکہ ایک مردہ اور متحجر تہذیب ہے کہ عالم انسانیت کے پاس وہ اپنی ہیریٹیج چھوڑ کر رخصت ہو گئی. اس کا اثر عہد جدید میں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے مسلمان اہل فکر نے بھی قبول کیا. چنانچہ عہد جدید کی مسلم فکر پر جو کام ہمارے سامنے ہیں انہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ان میں دو چیزیں آپ کو مشترک نظر آئیں، ایک تو زوال کی توجیہ و تفسیر کا لا متناہی، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ جو صورتحال ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہی صورتحال نہیں بلکہ عہد جدید میں اسلام کی صورتحال ہے، کہ دنیا کی تمام قوتیں، چاہے وہ خیر کی قوتیں ہوں یا شر کی قوتیں ہوں، سب کی سب سفارہ ہو کر اسے مارنے، اسے زوال کے راستے پہ لے جانے کے عمل میں شریک ہیں. اور یہ بات اس میں گویا مسلمے کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ ایک فعال قوت نہیں ہے، البتہ اگر اسے فعال بنانا ہو تو اس کی کیا شکلیں ہوں گی. لیکن عام طور پر تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں نے یہ بات بھلا دی، یہ بات میں نے وہاں عرض کی کہ دنیا میں تاریخ کے دھارے کو بدلنے اور عروج و زوال کی کائناتی سمفنی میں عروج کے سر کے ساتھ اپنے سر کو ملا کر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقصود کا علم ہو، نسب العین کی وضاحت ہو، نسب العین کے حصول کا طریقہ کار اور منہاج واضح اور یقینی ہو، اور اس منہاج کے ذریعے نسب العین کے حاصل ہو جانے کی ضمانت موجود ہو. اور اس ضمانت اور نسب العین کے درمیان جو ہیومن ایجنسی کام کرتی ہے، جو انسانی گروہ کام کرتا ہے، اس کی میکینکس اور اس کا طریقہ کار اس منہاج کے مطابق طے شدہ. تو اس پر عہد جدید میں جو لٹریچر پیدا ہوا، بلکہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے عہد قدیم کے جو مفکرین بھی ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے بھی اکثر کا رخ اور اکثر کی نہج یہ ہے کہ وہ مظاہر کا مطالعہ، جبکہ طریقہ کار یہ ہے یا ہونا چاہیے یا اسلام کے مزاج کا تقاضا یہ ظاہر ہے کہ گریک اور رومن تہذیب سے، قدیم مصری تہذیب سے ہم اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے مظاہر تہذیب کی تخلیق نو کے اصول اور اس کا طریقہ کار ہم سے واضح. لیکن اگر یہ بات واضح ہو کہ اسلام کی آفاقی جہت کیا ہے اور اس کے زمانی اور مکانی مظاہر کیا ہیں، اس کے زمانی اور مکانی مظاہر میں تغیر و تبدل کی کیا صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کے آفاقی اصولوں کے قیام اور ان کے محکم ہونے کی نوعیت کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ربط کس طرح واقع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندہ انسانی صورتحال میں مظاہر تہذیب کی تخلیق کا ایک عمل مسلسل جاری رہے، اور یہ عمل بھی ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعلی نسب العین، وہ حتمی مقصود جس کا تعین تدبیر الہیہ انسان کے لیے کرتی ہے، اس کے حصول کی طرف آہستہ آہستہ اور یعنی رفتہ رفتہ ایک حرکت واقع ہوگی، اور اس طرح اس اصطلاح کی طرف ہم آئیں گے جسے حضرت شاہ ولی اللہ نے تدبیر منزل کی اصطلاح کرا. یہ تمہید ذرا طولانی ہو گئی، لیکن اس کتاب پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں چند ایسے مسلمات کو چھیڑنا پڑتا ہے کہ جسے ذہن جدید نے حقائق کی جگہ رکھا، اور ذہن جدید میں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جن اصولوں کو ہم چھیڑ رہے ہیں یا جن اصولوں پہ ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، کیا وہ بھی گفتگو طلب اور بحث طلب امور ہیں؟ یعنی عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، خصوصاً ان لوگوں کی سمجھ میں جو فلسفہ تاریخ سے ذرا زیادہ شغف رکھتے ہیں کہ کیا تاریخ کی حرکت میں غیر مادی عناصر بھی مؤثر حیثیت رکھ سکتے ہیں؟ اور اس کتاب پر ایک اعتراض بھی ہوا، اور اعتراض کا ورود تو اس کتاب کے لکھے جانے سے پہلے ہی یہ اندازہ تھا کہ ہوگا، کہ اس میں تاریخ کی معجزاتی تعبیر کی گئی، گویا تاریخ کی مادی معاشی سیاسی تعبیر کے جو نظام فکر ہمارے ہاں موجود ہیں، اور اتفاق سے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بھی کسی نہ کسی درجے میں یا تو انہی میں سے کسی ایک حصے میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اصطلاحوں کے تغیر کے ساتھ جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ حاکمیت اعلی تاریخ کی قوت کو ہی حاصل ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی شعور کو، جبکہ تاریخ کی معجزاتی تعبیر وہ قرآنی نقطہ نظر ہے، بلکہ ہم اسے صرف قرآنی نقطہ نظر ان معنوں میں کہتے ہیں کہ تاریخ انبیاء کی سب سے بڑی وراثت ہمارے درمیان تاریخ کی معجزاتی تعبیر، اور خود بیان تاریخ کا جو انداز قرآن کریم نے استعمال کیا وہ اس تعبیر کو اور اس انداز تفسیر کو بجائے خود تقویت پہنچاتی ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ تاریخ کی جو تعبیر، اور یہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اشارے اس کے سلسلے میں موجود ہیں عہد جدید کے لٹریچر میں، لیکن شرح کے ساتھ کسی ایک مظہر، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسٹیٹ کرافٹ کے ایک مظہر یعنی پاکستان کو سامنے رکھ کے جو گفتگو کی گئی ہے، تو یہ صرف تاریخ کی معجزاتی تعبیر نہیں بلکہ اس کا اطلاق، یہ ایک بہت اہم بات، شاید اس کتاب میں وہ حصہ 15-20 صفحات سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوگا، لیکن یہ آغاز کلام، کیونکہ تاریخ کی جو تعبیر آپ کرتے ہیں وہ انسان، کائنات اور خدا کے باہمی رشتے کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر کائنات کا تصور مادی ہو تو تاریخ کی روحانی یا معجزاتی تعبیر کا کوئی تصور باقی نہیں۔ اگر تاریخ کا تصور، کائنات کا تصور اور انسان کا تصور صرف معاشی ہو تو تاریخ کی معجزاتی تعبیر کسی کام نہیں آئے گی، یہ صرف میکینکس ہوگی، تاریخ کی معاشی میکینکس ہوگی جو تاریخ کے راستے کو متعین کرے گی۔ تو یہ سارے نقطہ نظر جو تاریخ سے اس طور پر بحث کرتے ہیں وہ کم از کم ایک بات میں متفق ہیں کہ علت فاعلہ کا وجود اور خداوند قدوس کی مؤثر حیثیت تاریخ کے راستوں کو متعین کرنے، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے پیٹرن کو لمحہ بلمحہ بدلنے، اسے نئے رخ دینے میں اللہ تعالی کی اس قوت اور اس اختیار سے یا تو بحث نہیں کرتے یا جان بوجھ کے اس سے صرف نظر کرتے۔ چنانچہ پاکستان کے سلسلے میں جو لٹریچر ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے اس میں یہ خامی بہت نمایاں ہے کہ ایک طرف اگر یہ اصول درست ہے اور خدا بندے قدوس پر ہمارا ایمان جن معنوں میں اس کی فاعلیت کے تمام مضمرات کے ساتھ مستحکم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تاریخ کا سارا نظام اس کی مداخلت، اس کی مدد اور اس کے راستہ متعین کرنے کے عمل کے بغیر چلا. دوسری ایک بات کہ عام طور پر قدیم لٹریچر میں دنیا کی مختلف قوموں کی تاریخ کے سلسلے میں یہ مطالعے کیے گئے ہیں اور ان میں ایک نہج اور ایک جہت ہمیں ملتی ہے جس کا تعلق تاریخ کی معجزاتی تعبیر سے. مگر ذرا اس عمل کو, تاریخ کے اس تصور کو ختم نبوت کے تصور سے ملا ہے کہ اگر کائنات میں اب کسی نبی کو نہیں آنا ہے, اگر کائنات میں وحی اور معجزے کا سلسلہ ذات نبوت کے ساتھ منقطع ہو گیا ہے تو کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حجت قائم کی جا چکی ہے, تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ قوم مسلم کے یعنی اس کہکشاں کے جو ان قدموں کا غبار ہے, اس کہکشاں کی مختلف جہتوں سے ایسی صورتیں پیدا ہوں جو مشابہت رکھتی ہوں انسانی دنیا میں معجزات, کیونکہ تسلسل حجت بہرحال درکار ہے اور یہ تسلسل حجت صرف اور صرف قرآن کے سائے میں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ معجزے اتم وہی ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ غیر مسلم مورخین نے بھی جب اسلامی تاریخ کی تعبیر و توجیہ کی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے عہد اول کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی, دی عرب میریکل, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ یونان کے مقابل اگر کوئی چیز کامیاب ہوئی تو وہ معجزہ عرب تھا. اور اس کی تفصیل کسی نے یوں بیان کی ہے کہ اسلام اسپریڈ لائک لائٹنگ اینڈ اسٹوڈ لائک اے مونولتھ. عام طور پر اگر کوئی چیز بجلی کی طرح پھیلے تو کوہ گراں کی طرح ثابت قدم ہو کے رہتی ہے. تو اسلام کی معجزاتی کیفیت اور اس کی یہ صورت ابتدا سے ہی, چنانچہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے, یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ وہ سارے امور خیر جو مسلم تاریخ میں واقع ہوتے ہیں وہ سب صدقہ ہیں دراصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک. ان معنوں میں تاریخ کی جو بڑی کامیابیاں ہیں وہ دراصل صدقہ ہیں, عکس ہیں, اور کسی نہ کسی درجے میں متصل اور واصل ہیں اسی نبوت موجز نسب سے جس کی وجہ سے آج کی دنیا میں اسلام تمام قوتوں کے معارضے کے باوجود اسی طرح قائم اور اسی طرح طاقتور, اور ایک بہت بڑا, جب دنیا کے نظام بدلتے ہیں تو تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے اس میں سب سے بڑا خطرہ اسلام سے محسوس کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مردہ تہذیبوں اور تمدنوں کی اس بازیگاہ میں ایک ایسی زندہ قوت ہے جسے جو صرف مادی حوالوں, مادی توجیہات اور تاریخ کی مادی قوتوں کے تابع نہیں. اگر صرف تاریخ کی مادی قوتوں کے تابع ہو تو آج کے اس دور میں اور پچھلی 500 برس کی تاریخ کو سامنے رکھ لیجئے, محض اسلام کی موجودگی کا سبب بھی دریافت کرنا مشکل ہو جائے. یعنی اگر تاریخ کی محض مادی حرکت ہمارے سامنے ہو تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی
کہ اتنی بڑی قوتوں کے اس طوفان آسا ہنگامے میں یہ نظام کس طرح، یہ دین کس طرح زندہ رہتا ہے اور کس طرح بار بار یہ لوٹ کے اور نئی قوت کے ساتھ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ تو پاکستان کا وجود آپ دیکھیے 1920 میں، 1925 میں وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو۔ تو یکایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو فرمایا بعض لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ ایک صورت ایسی پیدا کرتا ہے کہ بعض اوقات وہ نظام اسباب کو بہت پھیلا دیتا ہے کہ اس کی فاعلیت اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ اسے اس قدر سمیٹ لیتا ہے کہ اس کی فعال قوت بالکل رو در رو نظر آتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ حضرات بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ قوموں کی تاریخ میں 10 برسوں کی یا 15 برسوں کی حیثیت شاید آنے واحد سے زیادہ نہیں۔ تو ایسا معلوم ہوا کہ جس طرح بجلی کون سی یا تلوار وار کے وقت دمکتی ہے، اس کیفیت سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں عہد جدید کے سیاسی ذہن کے سب سے بڑے سوال کا مسلم جواب پیش کیا۔ جب تعبیر و تفسیر پہ بات ہوتی ہے نا کہ پاکستان کا مقصود کیا تھا اور پاکستان کیوں بنایا گیا اور معاشی تھا یا سیاسی تھا یا اس کا مقصود یہ تھا کہ اس میں ایک نظام نافذ کیا جائے اور اس کے نتائج پیدا کیے جائیں، جناب والا یہ سارے مقصود اپنی جگہ درست ہیں، لیکن عہد جدید کا ایک سوال تھا۔ 18ویں صدی بلکہ 17ویں صدی کے بعد سے دنیا کی فکریات کا، سیاسی فکریات کا خصوصاً اور عام فکریات کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اقتدار اعلی کی وابستگی، حتمی اور آخری وابستگی کس کے ساتھ ہے، اور اقتدار اعلی کی وابستگی کے تہذیبی نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ نے دنیا کی تاریخ میں یہ دیا کہ اقتدار اعلی اللہ تعالی سے وابستہ ہے اور تہذیب و تمدن کا کوئی نظام مذہبی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اقتدار اعلی کے اس تصور کو ثابت نہ کر دے۔ پاکستان کے وجود کی بنیادی اور اساسی دلیل یہ، اور گویا اس طرح صرف اسلام کی طرف سے نہیں بلکہ مذاہب عالم کے بھولے ہوئے سبق کو آپ نے اسلام کی طرف سے حجت بنا کے مادیت پہ ثابت کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ تعلق اور یہ رابطہ ایک واحد جائز اور ویلڈ رابطہ ہے، بلکہ یہ کہ اس کو نہ صرف یہ کہ حاصل کیا جا سکتا ہے تاریخ میں، بلکہ یہ کہ اس کے ذریعے تہذیب و تمدن اور اسٹیٹ کرافٹ کے ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی جائے۔ تو یہ سب دراصل نتائج ہیں اس بنیادی اور اساسی فیصلے، ان میں سے بعض نتائج ہیں اور بعض شرائط ہیں، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوت فاعلہ کس کو حاصل ہے اور اس لیے اقتدار اعلی کا اصل مالک کون ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بھی یوں ہی واقع نہیں ہو گیا۔
سر کیا میں وقت زیادہ دوں؟
کہ یہ بھی یوں ہی واقع نہیں ہو گیا، اسلام کی تاریخ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ ہر عہد میں وہ دنیا کا جو پری ڈومیننٹ سوال ہوتا ہے اس سوال کا جواب لے کے، پوری دنیا ایک سوال پوچھتی ہے اور اس کا جواب اسلام لے کے آتا۔ پہلے اس میں، پہلا دور، پہلی صدی، اس میں یہ سوال دنیا کے سامنے تھا کہ تشکیل مملکت اور اس کی توسیع اور ایمان کے ذریعے تبدیلی، آنے والی تبدیلی کے تہذیبی مضمرات کیا ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایک پوری دنیا کے اتنے بڑے حصے پہ ایک نظام، ایک تہذیب، ایک تمدن قائم کر کے یہ حجت قائم کی۔ اس کے بعد وہ سوال ذہن اور فکر کے، وہ سوال جن میں یونان و روم کی تہذیبیں ایک بے اعتبار فکر و فلسفہ اور دوسرے بے اعتبار قانون ایک خاص سطح پہ جا کے رک گئی. اور وہ سطح یہ تھی کہ ماہیت وجود کیا. تو آپ دیکھیے کہ اسلامی تہذیب کے ایک حصے نے اس سوال کا جواب دے دیا اور اس سوال کو حل کر دیا. چنانچہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب استعمار کا غلبہ ختم ہونے لگا اور دنیا میں نئی مملکتیں بننے لگیں, چاہے وہ مملکتیں مذہبی ہوں یا نہ ہوں, تو ہر ایک کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان مملکتوں کے نظام اور ان مملکتوں کے جواز کیا ہوں. تو اس کی حجت قاطعہ پاکستان کی شکل میں اسلام کی تاریخ میں دنیا کے سامنے پیش کی. اور ثبوت لیجئے اس کا کہ پاکستان کے بننے سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی مملکت کے قیام اور اقتدار اعلی کی ملکیت کا دعویٰ عددی اکثریت کی بنیاد پہ کہیں نہیں کیا تھا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو آج کی صورتحال آپ دیکھیے کہ ان تمام مملکتوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کی اصطلاح بدل, اقلیت کے بجائے ان کی اصطلاح ملت کی اصطلاح بن گئی. اور آج اپنی عددی حیثیت کی بنیاد پہ تھائی لینڈ کے مسلمان, فلپائن کے مسلمان, ہندوستان کے مسلمان اور دنیا کی لا تعداد مملکتوں کے مسلمان اپنے لیے کسی نہ کسی درجے میں اقتدار اعلی کے ایک تصور اور تہذیب و تمدن کی مکمل آزادی کے ایک تصور کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیونکہ عہد جدید میں خدا کی حجت قاطعہ تاریخ میں پاکستان کے ذریعے نمودار ہوئی. یہ ایک بنیادی رول ہے اس مملکت کا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس کے استحکام کے سلسلے میں گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. یہ کوئی بہت مایوس کن صورتحال نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے اس میں کہ اس کے تاریک رخ جو ہمارے سامنے ہیں فوری وہ بھی, اور اس کے روشن رخ جو ہیں وہ بھی. استحکام پاکستان کی گفتگو ہمارے درمیان مسلسل جاری رہے گی, اس لیے کہ زندگی اور موت کا سوال زندہ وجود کے بارے میں ہوتا ہے, لاش کے بارے میں نہیں ہوتا. تو استحکام پاکستان کا سوال اس لیے کہ پاکستان بنیادی طور پر مظہر ہے ایک اضطراب کامل, مثال قطرہ شبنم بنو کے خار بھی رکھتا. تو عہد جدید کی فکری بازی گاہ میں پاکستان کی حیثیت یہی ہے کہ یہ کسی خورشید کے عکس کو کانٹے پر رقص کرتے ہوئے قطرہ شبنم کی طرح مختلف پہلوؤں سے منعقد کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی وہ ساری قوتیں جن کے پیسے مادی گھوڑوں پہ لگے ہوئے ہیں انہیں اس بات کی پریشانی, اور چنانچہ بیرونی سازشیں اور اندرونی لابیاں ان کے درمیان جو تعلق اور واسطہ بن رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں تجزیہ بہت اچھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح معجزاتی طور پر محفوظ رکھا. تو یہ جو اس کی معجزاتی تعبیر ہے, اس کے علاوہ خود تاریخ پڑھنے والے اور موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں جو طریقے ہیں مملکتوں کو توڑنے پھوڑنے, انہیں برباد کرنے اور انہیں نئی شکلیں دینے کے, جو لوگ ان پر نظر رکھتے ہیں انہیں یہ اندازہ ہے کہ اس کی توجیہ سوائے معجزاتی اور کوئی نہیں. لیکن اس وقت ایک بات میں آپ سے کہ یہ ساری صورتحال جو پاکستان کے اندر اور باہر پیدا ہو رہی ہے اور جس کی طرف کہیں اشارتاً اور کہیں صراحتاً اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے, اس کے بارے میں ایک اور نقطہ نظر اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ شر کی, بدی کی, مادیت کی وہ ساری شکلیں جو ایک ڈیفیوز انداز میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی, پاکستان کے بالمقابل وہ فارمولیک ہو، اور یہ ایک جدلیات ہے، فرقانی جدلیات جسے ہم کہیں، کیونکہ قرآن کا ایک نام آپ جانتے ہیں کہ فرقان بھی ہے، تو یہ قرآن کی فرقانی جدلیات کی پیداوار ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ خیر کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے مقابل ایک ڈیفیوز اور غیر محسوس شر کا جو نظام ہے وہ ایک پیکر محسوس اختیار کرتا ہے. تو یہ جو پیکر محسوس پاکستان کے اندر اور باہر اختیار کر رہی ہیں قوتیں، عین ممکن ہے کہ یہ ایک نئے قدم اور ایک نئے اسٹیپ کا آغاز ہو، ان معنوں میں کہ دنیا، عہد جدید کی دنیا میں جتنے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے چیلنجز ایک شکل اختیار کر کے سامنے آ جائیں، تو اس کے بعد آپ ایک جواب اس کا دیں. چنانچہ آپ دیکھیے، اس میں ذکر ہوا ہے اور میں ان تفصیلات کو دوبارہ بیان نہیں کرنا چاہتا، کہ عہد جدید میں فکریات کا جب مطالعہ کیا جائے گا تو شاید اس میں سب سے اہم چیز رجوع الی القرآن کا رجحان ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ کے مختلف ادوار میں بالکل جائز طور پر مختلف ادوار مختلف علوم کی ڈومیننس اور مختلف جہات علم کے غلبے سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں. ایک زمانہ ہے کہ مصلحت کلیہ ملت کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زور علم کلام پہ. ایک زمانہ ہے کہ مصلحت کلیہ تدوین حدیث کا تقاضا کرتی ہے. ایک زمانہ ہے کہ تدوین فقہ کا تقاضا کرتی ہے. تو جب رجوع الی القرآن کی بات ہوتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کہ صدر اول میں تخلیق قدر جس طرح ہوئی تھی، دور آخر میں بھی اسی طرح ہو. تو صدر اول میں یہ صورتحال، اس گرمی نے اور اس قوت نے پیدا کی تھی جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے، اور زمانہ گھوم پھر کر پھر ایسی جگہ آ گیا ہے کہ دنیا میں نظاموں کی اس آویزش میں یہ ضروری ہے کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت محض نہ دی جائے، بلکہ ظاہر و باطن میں وجود کی تمام سطحوں میں جہاں جہاں قرآن کی یہ قوت عمل پذیر ہوتی ہے اور اپنے عمل پذیر ہونے کے دوران وہ مختلف شکلیں تراشتی اور پیدا کرتی ہے، اور ان شکلوں کو ہم تہذیب و تمدن کا نام دیتے ہیں، تو شاید دنیا میں اب یہ وقت ہے کہ صرف اسٹیٹ کرافٹ نہیں، صرف فقہ نہیں، بلکہ قرآن کی طرف دوبارہ لوٹ کر، رجتے سوئے عرب میں بایدت، قرآن کی طرف دوبارہ لوٹ کر اس کی حدت سے نفوس انسانیہ میں وہ شکل پیدا کی جائے کہ جس سے تہذیب و تمدن کے وہ نئے سانچے بنے جن کی کا خارجی طور پر مؤثر ہونا بھی اتنا ہی یقینی ہو جتنا کہ عہد جدید کے دوسرے تمدنی سانچوں کا مؤثر ہونا یقینی. کیوں کہ تاریخ کا میدان بنیادی طور پر مؤثرات کا میدان، تاریخ کے میدان میں حقائق کام نہیں دیتے، تاریخ کے میدان میں مؤثرات کام دیتے. ہسٹری آف آئیڈیاز ظاہر ہے کہ حقائق پہ چلتی ہے، لیکن ہسٹری آف مین کائنڈ جب چلتی ہے، انسانی تاریخ جب چلتی ہے، تو اس میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ مؤثرات کیا. تو مؤثرات کا جو نظام استعمار کے دور میں ٹوٹ گیا اور جس نے ہمارے درمیان اور ہماری پوری تاریخ کے درمیان ایک فصل پیدا کر دیا، اس کو بھرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مملکت میں وہ سانچے پیدا کیے جائیں جو پورے انسانی وجود کی تمام سطحوں کو کیٹر کرتے ہوں، عقائد سے لے کے اور ادنا ترین درجے تک، اور یہ خارج سے نافذ شدہ سانچے نہ ہوں بلکہ وہ حدت جس نے وہ سانچے باطن سے پیدا کیے تھے. آپ دیکھیے کہ اسلام میں خداوند قدوس کی صفات کا بھی جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ سننے والا نہیں ہے ان معنوں میں جن معنوں میں ہم اور آپ سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والا نہیں ہے ان معنوں میں جن معنوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شے موجود ہے تو ہم نے دیکھی، وہ دیکھتا ہے تو شے موجود ہو جاتی ہے، وہ سنتا ہے تو آواز موجود ہو جاتی ہے، وہ ارادہ تخلیق کرتا ہے تو شے کتم عدم سے باہر آ جاتی ہے۔ تو یہی تعلق، یہی رول انسانی تہذیبوں میں اسلام کا بواسطہ قرآن ہے کہ اس کی حدت جب نفوس انسانیہ میں مؤثر ہوتی ہے تو اشیاء غیب سے شہود میں آ جاتی ہیں، عدم سے وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو پاکستان کی صورتحال بھی یہی، اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، معجزاتی تعبیر کے سلسلے میں ہی، کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان کا بننا اور پھر پاکستان کا دعوت رجوع الی القرآن کا مرکز بننا، یہ دونوں بہت سگنیفیکنٹ بات ہے۔ تحقیق میری اپنی نہیں ہے، لیکن ایک بہت ذمہ دار آدمی کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 27 رمضان المبارک اور 14 اگست دنیا کی تاریخ میں کئی مرتبہ ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں، جن میں ایک مرتبہ بہت سگنیفیکنٹلی واقع ہوئے، اور بہت ایک عجیب مشابہت پیدا ہوتی ہے کہ 27 رمضان المبارک جو وحی کا پہلا دن ہے، اس وقت عیسوی تاریخ 14 اگست۔ تو یہ عجیب ایک مشابہت، اور اس طرح کی مشابہت تاریخ میں اور بہت سی پائی جاتی ہیں۔ تو جب کوئی معجزاتی مظہر تاریخ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ خدا اور کائنات، خدا اور انسان کا ایک دوہرا تعلق ہے، ایک تعلق حق یعنی ٹروتھ کے ذریعے، اور دوسرا تعلق مرسی یعنی رحمت کے ذریعے۔ تو ٹروتھ تو پیغام میں آتا ہے، حق تو پیغام میں ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفوس انسانیہ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس حق کو قبول کرنے یا اس کا فہم کرنے کی صورت میں نہیں ہوتے، تو اس وقت خدا کی ضرورت بن کے نہیں بلکہ اسی انسانی اجتماع کی ضرورت بن کے رحمت کا مظہر معجزے کی شکل میں ہے، تاکہ وہ استعداد جو کہیں رک گئی ہے، معجزے کا اسپارک اور معجزے کا شعلہ، اس استعداد کو دوبارہ درست کر دے تاکہ حق کی قبولیت کی صلاحیت دوبارہ پیدا ہو۔ تو عہد جدید میں اگر تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا معجزاتی مظہر پاکستان ہے، تو اسے گویا پوری انسانیت کے لیے رحمت کا ایک مظہر جاننا چاہیے، اور اس اعتبار سے مظاہر معجزہ جس حفاظت کا تقاضا کرتے ہیں ظاہر و باطن میں، اس حفاظت کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس کے جو کنسیکوینسز تمام پیغامات کے اور تمام معجزات کے اور ان واقعات کے جن میں کہیں نہ کہیں خدا کی علت فاعلہ خیر کے طور پر اس طرح کام کر رہی ہو، ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے کنسیکوینسز کی حفاظت کی جائے اور اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا جائے، کیونکہ وہ کنسیکوینسز اور وہ نتائج بنیادی طور پر نتائج رحمت ہیں جو ظاہر و باطن میں جنت کی تصور کی طرف لوٹ۔ تو یہ صورتحال عہد جدید کے پاکستان کا جو عالمی رول ہے، اس کے بارے میں لاہور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ایک ہی رول ہے کہ جس طرح اپنی آمد کے وقت دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کے سامنے اسلام کا ایک رول تھا کہ اسلام آیا اور اس نے قیصر و کسرا کی سلطنتوں سے تاریخ کے گھوڑے کی لگامیں آہستگی سے چھی۔ اسی طرح قیام پاکستان، اور ذرا تناسب ملاحظہ کیجئے، قیصر و کسرا کی سلطنتوں کا معاشرہ مدینہ سے تناسب ملاحظہ کیجئے، عددی اکثریت کا اور فوجی قوت کا اور مال و دولت کا تناسب دیکھیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جن کے نزدیک یہ تاریخ کی فیصلہ کن قوت ہے۔ تو پاکستان کے قیام کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی تاریخ کے سفر کو ان اصولوں کی بنیاد پہ مدون ہونا چاہیے، اور اس درجے اور اس سطح سے مرتب ہونا چاہیے جو سطح دنیا کی تاریخ میں وجود کی اعلیٰ ترین سطح ہو اور اس کا مظہر بن کے پاکستان سامنے آئے. چنانچہ چونکہ یہ اعلیٰ ترین مظہر ہے لہذا ادنا سے ادنا جو جواز بھی پیش کیا جائے گا وہ اس میں شامل ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاشی تحفظ کے لیے نہیں بنا, صرف معاشی تحفظ کے لیے نہیں بنا, صرف سیاسی تحفظ کے لیے نہیں بنا تھا, کیونکہ یہ اس مصلحت کلیہ کے تحت ہے کہ زندگی کے تمام شعبے اس مصلحت کلیہ میں شامل ہیں. لہذا یہ کہنا اپنے اپنے درجے میں درست ہے لیکن ہاف ٹروتھ ہے. اب اس کتاب کے اخیر میں ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ راستہ جو پاکستان کو مستحکم بنا سکتا ہے, کیوں کہ یہ ایک قائم بذات حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کا آرکیٹائپ کہیں اور موجود ہے اور اس آرکیٹائپ کے ساتھ اس کا رشتہ اور اس کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر استوار ہے انسانی عمل اور شعور کے ذریعے جسے ہم انسانی تاریخ کی نسب العینی حرکت کہتے ہیں. تو نسب العینی حرکت کا جو رخ ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا ہے وہ اسلامی انقلاب کا راستہ. اس کی تفصیلات اس کتاب میں تو نہیں آئیں, نہ یہ کتاب اس کا موضوع تھی, لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں, عہد جدید کی تاریخ میں انقلابات کی جو حیثیت ہو گئی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلام کے پاس, اسلام کی تاریخ کے پاس انقلاب کے اس تصور کے بالمقابل اور اس سے زیادہ جامع جو تصور موجود ہو اس کو مؤثر فی الخارج بنایا جائے, اور یہی خارجی دنیا میں مؤثر ہونے کی یہی صورت ہوگی جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ پاکستان اپنی موجود شکل میں باقی رہے گا بلکہ پاکستان ان تمام امکانات و مضمرات کو حاصل کرنے کی پوزیشن میں آئے گا جو تاریخ کے اس سارے سفر میں اس کا حاصل بنے اور جو اس تاریخ کے اس سارے سفر میں اس کا مقصود اصلی ہیں. کیوں کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بحیثیت ایک فرد کے ہم سب اور بحیثیت ایک مملکت کے پاکستان خادم ہے اسی بارگاہ بزرگ کی جس کی خاک پاک صدقہ انسان کی تمام کیفیتوں اور انسان کے پورے سفر کے دوران جگہ جگہ ہمیں بار بار یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ جس کے کی پناہ میں, جس کے تحفظ میں, جس کے نام پر یہ سارا کارخانہ پیدا ہو رہا ہے اس نے جو مقصود دیا اس مقصود کے حصول کی انفرادی اور اجتماعی جو صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے, اور نہ صرف یہ کہ مقصود دیا بلکہ اس کا منہاج متعین کیا, ایک ایسا منہاج جس کی کم سے کم سرٹینٹی جو ہے وہ میتھمیٹیکل سرٹینٹی. کیوں کہ اگر یہ بات غلط نہیں ہو سکتی کہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ کچھ اور ہو اور انسانی دنیا میں اس کے نتائج کچھ اور نکل جائے. تو اس یقین کے ساتھ اس مقصود کا سفر بنیادی طور پر اس کا آغاز میں آپ سے عرض کر دوں کہ پچھلے 300-400 برسوں کی ساری تہذیبی اور تمدنی ڈیولپمنٹ اور اسلام تمام مراکز کا ایک خاص خطے میں مرتکز ہو جانا یوں ہی بے فائدہ اور فضول نہیں تھا بلکہ تدبیر الہیہ کی کوئی اتنی بڑی مصلحت اس سے وابستہ ہے کہ ہماری نگاہیں ابھی محض اس کے ابتدائی خاکے کو دیکھ رہی ہیں. شکریہ. السلام.
حکیم سید محمود احمد برکاتی صاحب کو تکلیف دوں گا. آپ کے تعارف کے لیے چند کلمات کافی ہوں گے کہ آپ حکیم سید برکات احمد ٹونکی ایک بڑی بزرگ شخصیت کے پوتے ہیں. حکیم برکاتی صاحب خود دینی حلقوں کی معروف شخصیت ہیں اور آپ کا تعلق خیر آباد مکتب فکر سے ہے. حکیم صاحب تشریف لائیں.
وہ نصلی علی رسول الکریم. حضرات, استحکام پاکستان نامی کتاب پر میں نے ایک مختصر سا تبصرہ کیا ہے. کتاب کا موضوع سیاسی ہے اور سیاست کبھی میرا موضوع نہیں رہی، اس لیے میں نے ایک کتاب خاں کی حیثیت سے ایک عام اور طالب علمانہ تبصرہ کیا ہے جس میں میرے ذاتی تاثرات بھی داخل ہیں.
اب ذرا سا نزدیک.
استحکام پاکستان ایک توجہ طلب مسئلہ اور بے حد اہم موضوع ہے. مؤلف قابل تبریک ہیں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ فرمائی، جس کا نتیجہ یہ معلومات افزا، فکر انگیز اور قابل قدر کتاب ہے. کتاب میں تحریک پاکستان کے تاریخی پس منظر اور مملکت پاکستان کے 40 سالہ ماضی و حال کا جائزہ لیا گیا ہے. یہ جائزہ بھرپور اور جامع ہے، متوازن اور حقیقت پسندانہ ہے. پھر عدم استحکام کے اسباب کی تحقیق کی ہے اور استحکام کی تدابیر تجویز کی. مؤلف کا انداز فکر معروضی اور حقیقت پسندانہ ہے اور جذباتیت سے ان کا دامن پاک ہے. انہوں نے اپنے نتائج افکار کا اظہار بڑی بے باکی کے ساتھ کیا ہے اور مختلف طبقات پر اظہار رائے میں مروت کا شکار نہیں ہوئے. افراد اور جماعت پر اظہار خیال میں بڑی وسعت قلب، دیانتداری اور رواداری کا ثبوت دیا ہے. خصوصاً خادم دین اشخاص اور حلقوں کے ساتھ ہنر گوئی اور قدردانی کا معاملہ کیا ہے. آئیے پہلے کتاب پر ایک نظر ڈال لیں. پہلے ایک تمیز ہے جس میں پاکستان کے اپنی عمر کے 40 سال پورے کر لینے پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ملت پاکستان بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنا 40 سالہ عہد غفلت بسر کر کے بیدار ہوگی اور منزل مقصود کی طرف اقدام کرے گی. پھر اصل کتاب 11 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلے 5 ابواب کا رنگ کچھ اور ہے اور دوسرے 6 ابواب کا رنگ کچھ اور. ابتدا کے 5 ابواب میں پاکستان کے عدم استحکام کے اسباب، تحریک پاکستان کی اساس، استحکام میں پاکستان کی اساسات، اسلام کی نوعیت اور ملت پاکستان کی اسلام سے بے تعلقی پر گفتگو کی ہے، جو مؤلف کی وسعت نظر، تحرسی، ضرورت گفتار اور سیاسی بصیرت پر دال ہے. بعد کے 6 ابواب میں ہمت شکن اور یاس انگیز گفتگو کے برعکس تصویر کا روشن رخ دکھایا ہے، کیونکہ ان ابواب کا موضوع پاکستان کا ماضی و حال نہیں بلکہ مستقبل ہے. پہلے باب میں پاکستان کے غیر متوقع اور غیر مترقب قیام کا ذکر ہے، دوسرے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کمال تدبر و بلندی کردار پر گفتگو کی ہے، تیسرے میں پاکستان کی بقا کی کوئی تدبیر نہ ہونے اور والیان پاکستان کی نااہلی اور بے تدبیری کے باوجود اس کے باقی رہ جانے کا بیان ہے کہ یہ صرف نصرت حق کا کرشمہ ہے. اس کے بعد ایک باب میں اسلام کے متوقع عالمی غلبے کے حوالے سے پاکستان میں بھی اسلام کے نفاذ کی توقع ظاہر کی ہے. 10ویں باب میں الف ثانی کی تجدیدی مسائی کا تذکرہ ہے، جس میں شیخ مجدد، شاہ محدث، تحریک مجاہدین، حضرت اقبال، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی کی خدمات پر روشنی ڈالی ہے. آخری باب کا عنوان ہے فیصلہ کن دو رہا، ایک راستہ تباہی کی طرف اور ایک راستہ منزل مراد کی طرف. اب میں کتاب کے ان پہلوؤں کی طرف اشارات کروں گا جن سے میں متاثر ہوا ہوں. نمبر 1، پہلی چیز مؤلف کی وسعت نظر ہے. ظاہر ہے کہ ایک سیاسی موضوع ہے. میں نے اب تک ڈاکٹر صاحب کی کوئی سیاسی تحریر نہیں پڑھی تھی، اس لیے یہ کتاب پڑھ کر اس پہلو سے دلی مسرت ہوئی کہ الحمدللہ ہماری دینی تحریکات میں ایسے حضرات بھی ہیں جو سیاسی موضوعات کے مالو و مالے سے پوری طرح باخبر ہیں، ورنہ ہمارے بعض اکابر دین کے نزدیک تو سیاست شاید مکروہات میں سے ہے. ڈاکٹر صاحب نے موضوع سے متعلق اکثر قابل ذکر تحریروں کا مطالعہ کر کے بڑے سلیقے سے مواد جمع کیا ہے اور یوں مسلح ہو کر قلم ہاتھ میں لیا ہے. کتاب پڑھ کر مؤلف کے عکس کردہ نتائج سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے موضوع پر فکر و مطالعہ کا حق ادا نہیں کیا. ان کا استحضار بھی قابل رشک. کتاب میں متعدد مقامات پر مجھے ایسے واقعات نظر آئے جو علم میں تھے لیکن مستحضر نہیں رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے انہیں یاد رکھا اور برمحل صرف کیا ہے. نمبر 2، جرأت گفتار. مؤلف کی جرأت اظہار بھی قابل ذکر ہے. ایک مقام پر انہوں نے پاکستان کے محرکات کی تشخیص کرنی چاہیے اور طویل گفتگو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا محرک مذہبی جذبہ نہیں قومی جذبہ تھا، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ پاکستان تحریک پاکستان کی اصل قیادت اولیاء ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی. پھر لکھتے ہیں تحریک پاکستان کی اصل قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی وہ نہ صرف اس وقت عوامی سطح پر مروجہ تصورات کے مطابق مذہبی لوگ نہ تھے بلکہ ان کی اکثریت جدید دور کی مروجہ اصطلاح میں پریکٹسنگ مسلم پر مشتمل نہ تھی. اسی سلسلے کرام میں آگے چل کر لکھتے ہیں رہے وہ علماء اور مشائخ جنہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تو خواہ وہ اپنے اپنے مقام پر کسی بھی مرتبے اور حیثیت کے مالک رہے ہوں، واقعہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی قیادت کے ذمے میں ان کا مقام اولین صفوں میں نہیں بلکہ ثانوی درجوں میں تھا اور ان کی اصل حیثیت قائدین کی نہیں بلکہ معاونین کی تھی. کتاب کے پانچویں باب میں مسلمان پاکستانی مسلمانوں کے اسلام سے تعلق کا تجزیہ کیا ہے اور صاف صاف لکھ دیا ہے کہ ہماری عظیم اکثریت کا مذہب کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. پھر ہمارے معاشرے کے طبقے کے متعلق جو دین سے دلچسپی رکھنے والا طبقہ شمار ہوتا ہے بے محابہ اظہار حق فرمایا. فرماتے ہیں اس طبقے کی ایک عظیم اکثریت کا تصور دین نہ صرف یہ کہ نہایت محدود ہے بلکہ اکثر و بیشتر حالتوں میں سخت مسخ شدہ ہے. چنانچہ ان کے نزدیک مذہب صرف علامات اور رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہ ان کی انفرادی سیرت و کردار سے رہ گیا ہے نہ قومی و ملی و اجتماعی معاملات سے. نتیجتاً وہ دین جو اپنی اصلی فطرت کے اعتبار سے پوری انسانی زندگی پر حکمرانی چاہتا ہے ان کے یہاں زندگی کے بہت ہی چھوٹے گوشے میں محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے وسیع تر تقاضوں کا انہیں سرے سے کوئی احساس نہیں رہا. دوسرے پیرے میں اپنی نوا کو مزید تلخ کر کے فرماتے ہیں کہ اس طبقے کی غالب اکثریت کا یہ حال ہے کہ دینداری کے جملہ مظاہر یعنی نماز، روزہ اور حج، حتیٰ کہ پوری شرعی وضاقتہ کے ساتھ بلیک مارکیٹ بھی چلتی ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی، اسمگلنگ بھی جاری رہتی ہے اور کرنسی کا غیر قانونی لین دین بھی، اشیاء خرد و نوشی نہیں ادویات تک ان کے ہاتھوں ملاوٹ ایسے حد درجہ مکروہ حرکت سے محفوظ نہیں رہی. انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کی چوری کو مباح کا مقام دینے میں انہیں ذرا بات نہیں ہے. رشوت دی بھی جاتی ہے اور لی بھی جاتی ہے. سودی رکون سے کاروبار وسیع تر کرنا اور مکانات تعمیر کرنا تو شیر مادر ہے، جہاں موقع ملے چھٹے سے بھی اجتناب نہیں. ان سب پر مستزاد یہ کہ اللہ ماشاء اللہ اس حلقے کی اکثریت ذاتی اخلاق اور بین الانسانی معاملات کے دائرے میں بالعموم بہت پستی کردار کا مظاہرہ کرتی ہے. عوام کے طبقات کے بعد جب دینی جماعتوں کی بات آتی ہے تو اگرچہ مؤلف نے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی کے ساتھ لطف و مروت کا معاملہ کیا ہے، جماعت اسلامی سے میری مراد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مرحوم مقفور جماعت اسلامی نہیں، میاں طفیل محمد کی جماعت اسلامی، اور تبلیغ جماعت نہ ہی یعنی منکر سے اجتناب اور کرنے والی اور خائف رہنے والی تبلیغ جماعت، ان دونوں کے ساتھ لطف و مروت کا معاملہ قابل شکایت. بہرحال مؤلف نے ملک کی جمعیتوں کے سلسلے میں بڑی دردمندی اور دلسوزی کے ساتھ لکھا ہے کہ مذہب کی نام لیوا بلکہ علمبردار جماعتوں اور جمعیتوں کے بارے میں سب سے نمایاں المیہ ان کا باہمی اختلاف بلکہ مخالفت ہے، جو حد درجہ مکروہ اقدام تراشی بلکہ دشمن ترازی کی حد تک پہنچ جاتی ہے، جس مایوس کن شکست کا سامنا مذہب کے نام لیواؤں کو ملک عام انتخابات میں کرنا پڑتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں بہت حد تک دخل اس باہمی تفرقہ بازی اور سلف فٹبال کو حاصل ہے. معاشرے علماء کے لیے ایک مقام پر اس سے بھی زیادہ واشگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ علماء دین کے حلقے میں کثیر تعداد ان علماء سو کی ہے جن کی روش سے حویدہ حب دنیا، حب مال، حب جاہ ان کے ایمان کی نگفتہ بے حالت کی غمازی کر رہی ہے. مزید برا ان کی پیدا کردہ فرقے واریت کی ہولناکی روز بروز بڑھ رہی ہے اور قومی سطح پر تشدد و انتشار میں ایک مزید و حد درجہ تشویشناک سمت کا اضافہ کر رہے ہیں. نمبر تین، مؤلف نے ایک سلسلے کلام میں بھٹو صاحب کے قابل تحسین بلکہ نہایت ضرورت مندانہ اور تاریخی اقدام کا تحسین و سپاس کے انداز میں ذکر کر کے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیا ہے. بھٹو صاحب کے عہد اقتدار تسلط میں قادیانیوں کے کفر و ارتداد کا جو فیصلہ ہوا تھا، واقعہ یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے. جو کام خواجہ نظام الدین جیسے نیک مرد کے زمانے میں انجام نہ دیا جا سکا بقدرت نے بھٹو صاحب جیسے جری و قوی انسان کے لیے مختص کر دیا تھا. بھٹو صاحب اپنے ناکام و ظالمانہ عہد حکومت کی بنا پر اہل پاکستان کے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہے اور ان کا نام آتا ہی ذائقے میں تلخی گھل جاتی ہے. مگر ہر شخص میں معائب کے ساتھ محاسن بھی ہوتے ہیں اور ہماری کسی ناپسندیدہ شخصیت سے کبھی کوئی قابل تعریف کام بھی سرزد ہو سکتا ہے. اس کام کی تحسین بجائے خود قابل تحسین. اب بعض ایسے پہلوؤں کی طرف ڈاکٹر صاحب کی توجہ دلاؤں گا جو مجھے کھٹکے. کتاب میں سب سے زیادہ جو بات کھٹکتی ہے وہ ہے اجتناب, جس سے میری مراد موضوع سے غیر متعلق تفاصیل. چاہے وہ یہ تفاصیل چاہے کتنی دلچسپ معلومات افزا اور کسی دوسرے مقصد کے لیے مفید کیوں نہ ہوں, لیکن موجودہ موضوع سے غیر متعلق ہوں تو ان کے ذکر سے قاری کا اکثر توجہ ہو جاتا ہے. پرانی طرز بیان یہی ہے کہ کسی واقعے کے صرف وہ پہلو بیان کیے جائیں جو مقصد سے متعلق ہوں اور مقصد سے غیر متعلق تفاصیل و جزیات نظر انداز کر دی جائیں. میں ضرورتاً نشاندہی بھی کرتا ہوں. باب سوم کے ایک باب میں مولانا شبلی کے رشتوں کا ذکر, باب چہارم کا وہ مقام جہاں صفدہ میر کا نام آیا ہے, تمہید کا وہ مقام جہاں پروفیسر مرزا محمد منور کا ذکر ہے, تمہید کا وہ حصہ جہاں سلیم چشتی مرحوم کی ایک روایت نقل کی گئی ہے, تمہید کے وہ دو صفحے جن میں ایک آیا مبارکہ سے استفادے کا واقعہ درج, پھر ذاتی وضاحت کے لیے 225 صفحات کی اس کتاب میں 12 صفحات کا سرسے بھیجا بھی قابل غور. نمبر دو. دوسرا ایک پہلو, مولانا شبیر احمد عثمانی کو پاکستان کے پہلا اور آخری شیخ الاسلام لکھا ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی اقابر علماء میں سے تھے, تحریک پاکستان کے حامیوں میں سے تھے, دستوری پاکستان کے رکن تھے, مگر شیخ الاسلام انہیں کس نے منایا تھا اور کب بنایا تھا؟ نمبر دو. نمبر تین, مولانا حسین احمد مدنی کے نظریہ قومیت متحدہ پر علامہ اقبال نے تنقید کی تھی, اسے ڈاکٹر صاحب نے نہایت سخت اور تم دو تیز تنقید لکھا ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا نے یہ حکایت کی تھی, اس نظریے کی وکالت نہیں کی. یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار کے ساتھ ایک وضاحتی حاشیہ بھی شاید کیا جانا چاہیے, مگر مولانا مرحوم نے علامہ کے وصال کے فوراً بعد متحدہ قومیت کے نام پر جو تحریر شائع کی تھی, نیز مولانا کے مجموعہ مکاتیب اور خود نوشت نقش حیات کے مطالعے کے بعد یہ تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ مولانا متحدہ قومیت کے قائل تھے. نمبر تین, ڈاکٹر صاحب نے ایک مقام پر پاکستان قومی اتحاد کے ذکر میں اس دور کی ایک اصطلاح نظام مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس مقام سے یہ اصطلاح استعمال کیے بغیر بھی گزر سکتے تھے, اور یہ اصطلاح استعمال کی ہی تھی تو حاشیے میں ہی صحیح اس پر نکیر کرنی چاہیے تھی. نظام اسلام کے لیے تاریخ میں پہلی بار نظام مصطفیٰ کی اصطلاح وضع کی گئی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں. نمبر چار, قیام پاکستان کے موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلاف توقع بیان دیا تھا کہ عنقریب پاکستان میں مسلمان رہیں گے, نہ ہندو, مذہبی اعتبار سے نہیں بلکہ اس لیے کہ مذہب تو اشخاص کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ سیاسی مفہوم کے لحاظ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی جو تعویل ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اس کی نسبت ڈاکٹر صاحب کی طرف کرنے میں مجھے تامل ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد یہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے اور وہ نظام اسلام نافذ کرنا چاہیں گے تو خالص سیکولر جمہوری نظام بھی ان کے راستے میں ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتا, لہذا فوری طور پر دستوری اور قانونی سطح پر مذہبیت کا راگ الاپنے اور پوری دنیا کو خبردار اور چوکنا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جمہوری نظام میں قانون سازی کا سارا دار و مدار کثرت رائے پر ہوتا ہے, لہذا اگر بالفرض پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو دین و مذہب کی جانب پیش قدمی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. میں قائد اعظم کے اس قول اور ڈاکٹر صاحب کی اس تعویل دونوں پر اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس قسم کی عقیدت مندانہ تعویلات کے بجائے ہم کسی دن ہمت کر کے یہ فیصلہ کیوں نہ کر لیں کہ اپنے اکابر و اعظم کی غلط باتوں کو غلط ہی مانے و جائیں گے. واخر و دعوانا
بھی بدل جائے گا. ان کا مقالہ انگریزی میں ہے, ترجمہ وہ نہیں کر کے دے سکے. ہم نے کچھ اس لیے زیادہ کوشش نہ کی کہ اگر ترجمہ کا صحیح حق ادا نہ ہوا ہم سے تو جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہی بدل جائے گی اور وہ پھر کوئی اچھی بات نہ ہوگی. اس لیے جو حضرات انگریزی سمجھتے ہیں وہ اس سے لطف اٹھائیں اور اس محفل کے اختتام کے بعد اپنے دوست احباب کو اگر اس کا لب لباب بتانا چاہیں سنانا چاہیں تو دے آر ویری ویلکم. ڈاکٹر اسرار احمد ریسنٹ بک استحکام پاکستان میکس اے فنٹاسٹک ریڈنگ اینڈ کنٹینز اے سیریس انویٹیشن ٹو اینی ون انٹرسٹڈ ان انڈرسٹینڈنگ دی کازز دیٹ کانٹریبیوٹ ٹو دی رائز اینڈ فال آف نیشنز ٹو تھنک فار ہمسیلف اینڈ ڈسکور واٹ ان دی لائٹ آف دی قرآن اینڈ دی پروفیٹک اٹرنسز از دی وے آؤٹ آف دی امپاس وتھ وچ آور کنٹری از کنفرنٹڈ. Dr. Asrar has drawn an interesting parallel between two specific cases of the rise and fall of Jewish people and has sought to compare that historical phenomena which he discerns in the history of Muslim people. He quotes extensively from the Quran and Ahadith to support his argument. In the light of his perception of the tactical principle that accounts for the rise and fall of the Jewish and Muslim Ummah, in the course of their history, he has formulated his recommendations and towards the end of the book presents the only way that is available for securing consolidation of Pakistan, namely Islamic revolution. He quotes the 8th verse of Surah Bani Israel, which admonishes that our God, our sustainer, will be merciful to us if we conduct ourselves conformably to God's will. Anyhow, the fundamental truth as seen in the Quran is that Muslims are not the chosen people, but that they have been put on probation, and if they carry out God's mandate, they will be accepted, rewarded, and made to prevail over their detractors. But in case they turn back and withdraw their position, then God will also abandon them and would proceed to accept some other people. There is a great deal of persuasive force in the reasoning of Dr. Asrar Ahmad, but I shall limit my observations on his thesis by highlighting the most decisive factor, which in my opinion must be added to the factors he has enumerated before the Muslims can hope to reach a condition where they may be able to regain their past glory and make a contribution to the general programs, happiness, peace, and prosperity of mankind. This factor has reference to serious pursuit of what Islam calls beneficial knowledge, knowledge which may be akin to but ought not to be confused with what in the modern world is known as science and technology. Modern science and technology pursues power over forces of nature to render man's existence here below more comfortable, less strenuous, and a sort of a state of being which tends to give the appearance that man is about to transform the world in which he lives into becoming some kind of paradise where all good things are available to him without much labor and effort. And these last few lines he has underlined. I see Western civilization as having repudiated the divine presence and power. Scientific knowledge has begun enabling man to tackle problems of disease, old age, and even death. Some of the marvels which it has performed, like heart transplant, and almost incredible feats it has enabled man to perform, like putting a man on moon and bringing him back to earth, has convinced man that that day is not far when death, disease, and distances will have been overcome. Thus, with the fear of God, the fear of death and disease is also being dislodged, and man is being given the false sense of omnipotence. Modern sciences of electronics,
the efficiency of computers and marvels of space travel have fortified this illusion of man's omnipotence. He now feels that he has the ability to overcome all the negatives like old age, terminal diseases, and even death. This is all apt to make man feel as if he has become a law unto himself. God's law has already been repudiated, and now the factors which are to be regarded as countervailing factors against the unending continuity of life and its ubiquitous reach are being brought into play. This approach of the Western man has begun influencing the general attitude of mankind all over the world, and precisely it is this which makes all the environmental conditions of life to operate on the soul of man in his favor by giving him a false sense of security. Man has become complacent. He does not anymore wish to acknowledge any factor which has the tendency to delimit his powers to do with him, with himself, what he likes. And when man reaches that condition of false security, his existence, in my opinion, is akin to satanic force. He then declares war against all that is divine in man, in nature, and in history. It is this state of affairs which eventually condemns man. It is this rebelliousness of man which gives rise to arrogance, Pharaoniac, Jabbariac, and diabolical twist to his psyche. The Muslims have to beware of falling in this concealed trap of arrogance, pride, and sense of total self-sufficiency which modern science and technology are apt to induce in the soul of man. Muslims must be re-educated to renounce this disastrous fellowship of satanic force. He must continue to fear God and his wrath, as even to believe in his mercy and the rewards he bestows upon his humble servants. He must know that kullu nafsin zaiqatul maut, that death is unavoidable, and that he is not designed to stay here forever. When man corrects his personal position and regards himself as a slave of God and construes his life to be the occasion and opportunity for rendering service to the Lord and master of his life in the universe in which his lot is cast, he is able to qualify for the reception of divine grace, and it is of divine grace he gives whatever he likes to whomever he likes, the Quran reminds us so often. Of course, man must forward his effort and strive and struggle to do the best he can in the light of truths that Islam has presented to him. But he should know that finally and ultimately, it is not what he does, but grace of God that will save him. And for this he must incessantly pray. It is thus God's mercy, forgiveness and grace that he must look up to. My reading of history is different. I do not read it the way is in which Dr. Israr has looked upon it. I see in it the play of the contingent and operation of unforeseen factors, and hold that no man who liveth can, on the basis of what evidence today presents to him, can tell me what will happen tomorrow. No, that sort of knowledge of the unseen is not given to man, and he must learn to conduct operation of life within the sphere of what he believes is possible, but with the implied reservation that ultimately it is not his will, but God's will that prevails. In conclusion, I would like to insist for securing the consolidation of Pakistan and invigoration of the institution of Ummah Islamiyah all the world over, that Muslims should be disciplined into becoming not as ease-loving and comfort-seeking people, but as a community that believes in doing what may be called heroic, salutary deeds. A Muslim must be educated to be tough-minded, to be able to face the challenges that lie ahead. He should also be educated to have in him the desire to make sacrifices for the achievement of the Islamic ideal. Life, I believe, has been given to man to be able to give it away, if necessary, in God's name. Life has to be valued only because it is capable of serving as an offering. At the altar of some holy cause, in itself, we know it cannot be prolonged for long and has one day to be taken away from us. Cardinal principle of Islam is that this life is a sport and play, a theater of the alluring exhibition of provisions of vanity. But the life to come is better and eternal. To be possessed of shauk-e-shahadat, love of being a martyr, is the very precondition of man's invincibility. Such a one alone endures, everything else passes. I was taken aback to see Dr. Asrar using the word Islami Inqilab or Islamic Revolution. This concept, in my understanding, is foreign to the spirit and letter of Islam for the reason that revolution basically means a complete overthrow of the established government in any country or state by those who were previously subjected to it. It is a forcible substitution by new rulers of former government, as in the context of a French Revolution. It, in the context of French Revolution, means overthrow of the monarchy and establishment of republican government in 1789 to 1795. Similarly, it also designates the overthrow of British supremacy by the American War of Independence from 1775 to 1781. In essence, this is a swift and sudden substitution of a new order in place of an old one and is usually accompanied by force and violence. Islam, as its history shows, cannot be regarded as a revolutionary change because its founder accepted pre-existing pagan practices as part of the law and progressively, under divine revelation, changed them across a period of 23 years. There too it was not a total overthrow of the past practices because Islam accepted the pre-existing prophets and their books and attempted to purify the teachings of pre-existing religions, traditions from elements that had adulterated the message. Besides, in doing all this, no force was used. Indeed, the use of force was expressly tabooed, in that it was said there is no compulsion in religion. We often hear the word Islamic Revolution being used so often that it is fast becoming a fashion. Dr. Asrar subscribes to the view that the stability or istihkam of Pakistan will be achieved only through Islamic Revolution, and indeed goes on to make it the title of one of the chapters of the book, see page 161. Per contra, it is the evolutionary method of a steady transformation of the old order which Islam sanctions, and not the abrupt dislocation or uprooting of pre-existing institutions, such as we associate with some of the famous historical revolutionary changes. Nor is Islam in itself suggestive of any revolutionary change, if only because Prophet came to verify the pre-existing revelations that had come through earlier prophets. And indeed, the edifice of Islam was built by him not on a tabula rasa, which means clean slate, but upon the premises of securing purification of pre-existing religious tradition. In the end, in Islamic perspective, in my thinking, only three things are real. God is real, death is real, and prayer is real. And it is man's relationship with these three realities that gives him a significant place in the scheme of things and helps him to transcend his animal existence in the direction of heavenly state of being. Allah Baksh Brohi.
ہمارے درمیان اس اجلاس کے شروع سے تشریف فرما ہیں. محترم جناب فریق احمد صاحب، آپ سابق مدیر ہیں یقین انٹرنیشنل، جو کہ ایک فورٹ نائٹلی پرچہ ہے. ایف سی کالج لاہور کے 1930 کے بیچ کے اولڈ بوائے ہیں، مگر خود مقالہ پڑھنے کے بجائے آپ نے ہمیں عطا کیا ہے مقالہ، اور میں اپنے رفیق جناب ضمیر اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور محترم جناب فریق احمد صاحب کا مقالہ پڑھ کر سنائیں.
رحمان الرحیم. استحکام پاکستان. تبصرہ از قلم مولانا خلیق احمد صاحب، سابق ایڈیٹر عربی انگریزی مجلہ الیقین انٹرنیشنل کراچی. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی سورة الصافات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لمثل هذا فلیعمل العاملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. جناب صدر، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے لیے یہ بات باعث صدر عزت و مسرت ہے کہ میں شریک مجلس ہوں، مگر ذوف بسارت اور ذوف قلب کے سبب میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کر سکوں، لہذا عزیزی ضمیر اختر میری نیابت کریں گے. موضوع کی وسعت اور وقت کی قلت کے مد نظر کسی خاص تمہید کے بغیر نفس مضمون کے متعلق اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. بفضل ہی تعالی امت مسلمہ کی صلاح و فلاح اور بے راہ روی کے خلاف بر وقت انتباہ کے لیے نظام رشد و ہدایت قرون اولا سے جاری و ساری ہے. چنانچہ ہر زمانے میں چند نفوس قدسی اسی اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے سرگرم عمل رہے ہیں. ذہ نصیب کہ موجودہ زمانے میں بھی باوجود قحط الرجال کے ایسے حضرات موجود ہیں اور نہایت تندہی، اخلاص و ایثار کے ساتھ امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہمتن مصروف عمل ہے. مگر ان حضرات کو فی الوقت ایک عجیب مسئلہ درپیش ہے، یعنی بعض افراد قوم کو قوم دشمنی سے اور چند ابنائے وطن کو بقول شخص سے ملک کے حصے بکھرے کرنے سے باز رکھنا اور پھر سے رائے راست پر لانا، کیونکہ یہ حضرات توڑ پھوڑ اور تقریبی کاروائیوں کی پشت پناہی کا زہم رکھتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 118 کا جز. اے کاش ہمارا معاشرہ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق صحت مند ہوتا تو ایسے منفی رجحانات نہ کبھی سر اٹھا سکتے اور نہ ہی ان کے پروان چڑھنے کا کوئی امکان ہوتا. ایسے ناپسندیدہ رجحانات کو ناپختہ اذہان کی پیداوار اور طفلانہ حرکت اور خام خیالی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا، اور ملک و ملت کے خلاف ہر تحریک اپنی موت خود مر جاتی. مگر صد حیف ایسا نہیں ہوا، اور نوبت این جا رسید کہ حقائق سے انحراف، مسلمہ ملکی اور ملی مقاصد سے اعراض، اور قومی تشخص سے بھی انکار اور عار کا علی الاعلان پرچار کیا جا رہا ہے. افسوس صد افسوس. چنانچہ آج کل مخلص اور محب ملک و ملت حضرات انہی مسائل سے دوچار ہیں. بالفاظ دیگر، ملک کی سالمیت اور ملت کے شیرازے کی حفاظت و حصار، یا مختصراً استحکام پاکستان کے لیے رائے عامہ کو ہموار اور استوار کرنے کے لیے شب و روز پورے انہماک کے ساتھ مصروف ہیں. ان مردان حق میں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہستی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے. آپ نے اپنی زندگی اصلاح نظر و فکر اور خالص اسلامی ذہن کے نشو و نما کے مبارک کو مثبت فریضے کی انجام دہی کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک صاحب بصیرت، محب ملک و ملت اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں دیداور کی حیثیت سے قومی سطح پر ابھرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے فن کلام میں ایک جداگانہ اور پسندیدہ طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی متوازن و معتدل، واضح اور روشن، تعصب سے بالکل پاک، جو نہایت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں محبوب و مقبول مقرر اور ممتاز مفکر کی حیثیت سے ہر دل عزیز ہوتے جا رہے ہیں، اللہم کثر امثالہ۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کا طرز نگارش بھی جداگانہ اوصاف کا حامل ہے، یعنی حقیقت پسندی، صاف گوئی، سلامت روی اور افراط و تفریط سے مبرہ۔ بقول شخص سے، ڈاکٹر صاحب کے ہاں سودا کھرا اور ہر سوال کا جواب سکہ بند ہے۔ ان کے ہاں نہ کوئی زمانی کلام ہے، نہ تحریر میں کوئی لاگ لپیٹ۔ ڈاکٹر صاحب نے حال ہی میں ایک ہماگیر مرقع استحکام پاکستان کے عنوان سے ابنائے وطن اور برادران قوم کی آگاہی اور عملی پذیرائی کے لیے نہایت دل سوزی کوشش و کاوش سے مرتب کیا ہے۔ یہ سلسلہ مضامین اردو روزنامہ جنگ کراچی کی 14 آخری قسط جمعہ 28 فروری سن 1986 اور اردو ماہنامہ میثاق ماڈل ٹاؤن لاہور کی 4 قسطوں جنوری تا اپریل سن 1986 میں شائع ہو چکا ہے۔ میرے نزدیک یہ سر حاصل مقالہ اس نازک اور اہم مسئلے پر اپنی جامعیت کی بدولت ابتدا سے ابیض کا مقام رکھتا ہے اور اس سرزمین پاکستان میں اعلیٰ فہم و فراست کی رویدگی اور بالیدگی کا بہین ثبوت ہے، اور یہ بھی کہ نامور و مخلص حضرات نے بے لوس و بے لاگ، متین و سنجیدہ جائزے، تبصرے اور تذکرے کو اپنا شعار بنایا ہے۔ قوم کو بھی خود ساختہ بے سروپا لیڈرز کی تقریر و تحریر میں ایسے ہی بلند معیار کا تقاضا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بیانات بھی ان کی اپنی طرح بے سروپا ہوتے ہیں اور ان کو بانت بانت کی بولیاں بولنے، آوازیں کسنے اور دل خراش نعرے لگانے سے مضبوطی سے منع کرنا چاہیے، اور خود بھی ایسی ہی اعلیٰ اقدار کو اختیار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ گراں قدر سلسلہ مضامین بعنوان استحکام پاکستان، جو میری دلی تمنا کے مطابق ایک دیدہ زیب کتاب کی صورت میں شائع ہو کر ہر خاص و عام کے استفادے کے لیے دستیاب ہے، بیک وقت شش جہت اور ہشت پہلو زاویہ نگاہ سے پرانی شواہد اور موجودہ صدی ڈیڑھ صدی کے حالات و واقعات اور اس کے بڑے لوگوں کے اقوال و افعال سے مستحکم و مرصع ہے، اسی لیے پڑھنے والے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے موضوع پر تاریخی، جغرافیائی، بین المللی، معاشی، سیاسی، ثقافتی، طبقاتی، لسانی اور خالص اسلامی زاویہ نگاہ سے مسئلہ پاکستان کی خشت اول سے موجودہ حالات تک کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ یہ ایک عالمانہ تبصرہ بھی ہے اور محققانہ تذکرہ بھی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے خلوص اور ملک و ملت سے تعلق ٹپکتا ہے اور پڑھنے والے کی آنکھوں سے آنسو۔ پاکستانی معاشرے کے 4 طبقاتی ذہن کو جس ماہرانہ کمال سے جانچا اور پرکھا ہے، اندرونی اور ناگفتنی کیفیات اور حقائق کی وضاحت سے عکاسی کی ہے، گویا کہ معاشرے کے ہر فرد بشر کے ہاتھ میں ایک آئینہ دے دیا ہے جس میں وہ اپنی سیرت کے خد و خال کو خوبی دیکھ سکتا ہے۔ یہ آئینہ شیشے کا نہیں کہ سامان خود بینی ہو، بلکہ ذریعہ حق بینی و حق شناسی ہے جو ہمیشہ تابناک اور صاف و شفاف رہے گا۔ اس آئینے میں اپنی شکل و صورت پہچاننے کے بعد ہر ذی شعور اور ذی حس پاکستانی اس بات پر آمادہ ہی نہیں بلکہ مجبور ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنی زندگی کے لائحہ عمل کے لیے کر ڈالے۔ یہ عاجز بھی ضمیر کے اسی تقاضے پر قلم اٹھانے پر مجبور ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قوم خواب غفلت میں محو و مدہوش رہتی ہے تو وہ پیش آنے والے محیط اور ہولناک نتائج کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تصنیف لطیف مدت ہائے مدید اور عرصہ دراز تک زندہ جاوید اور تازہ و تابندہ رہے گی، جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی بجا طور پر قابل فخر ثابت ہوگی۔ اسی لیے میں یہ کہنے پر اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ یہ 176 صفحات پر مشتمل رشحات قلم ایک عظیم الشان کلاسیکل کارنامہ ہے. اس کے پڑھنے والوں کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے افراد قوم میں خود پسندی اور خود فریبی کے طلسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاک کر دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نوشتہ بر دیوار رائٹنگ آن دا وال اپنی دوربین اور بصیرت افروز آنکھوں سے پڑھ لیا ہے اور اسی سے متاثر ہو کر مخلصانہ احساسات و جذبات قلم بند کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب سچی اور پکی بات کہنے اور لکھنے کے عادی. انہوں نے جو کچھ استحکام پاکستان کے عنوان سے لکھا ہے وہ قرآنی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں ہے. وہ سبق آموز بھی ہے اور ولولہ انگیز بھی. اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب لسان الغیب کی حیثیت سے قوم سے مخاطب ہیں اور میری دعا ہے کہ وہ امت مرحومہ کے لیے خضر راہ بھی ثابت ہوں. آمین. ڈاکٹر صاحب نے جملہ نشیب و فراز کی نشاندہی نہایت وضاحت اور قوت کے ساتھ کی ہے. آپ کا اسلوب بیان، طرز دلائل اور موازنہ قدیم و جدید اس قدر مربوط و مضبوط ہے کہ ان کی ہر بات دل کو لگتی ہے اور دل میں اترتی چلی جاتی ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ اس کو کلیتاً تسلیم کر لیا جائے اور عمل کے لیے مجوزہ طریقہ کار کو اپنایا جائے. چونکہ بحمد اللہ استحکام پاکستان کے متعلق مضامین ایک کتاب کی شکل میں فراہم ہیں، حق تو یہ ہے کہ ہر طبقہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا جو اپنے ملک و ملت کا ہمدرد و بری خواہ ہے، اور وہ حضرات بھی جو فی الحال اس زمرے میں شامل نہیں، اس کا بغور مطالعہ کریں، بلکہ بار بار لفظ بلفظ پڑھا کریں تاکہ وہ جذبہ، محبت و لگن جس کے ماتحت یہ تصنیف ظہور میں آئی ہے پڑھنے والوں کے رگ و ریشہ اور فکر و نظر میں سرایت کر جائے اور ان کا ذہن سراسر تعمیری اور اسلامی ہو جائے اور منفی سیاست غیر مفید بحث و مباحثہ کی طرف سے یکسو ہو جائے. یہ کوئی بڑا بھاری کام نہیں ہوگا بلکہ ایک فطری تقاضے کی تکمیل کے مترادف ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان کا ایمان قرآن مجید اور سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ انہی مقدس ذخائر پر مبنی ہے. ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری اہم ترین ضرورت کو کس حسن و خوبی سے اور عین وقت پر پورا کیا ہے، تاکہ حسرت و افسوس کا کوئی موقع ہی نہ آنے پائے بلکہ ہم سب فوراً عمل پیرا ہو کر اصلاح و بہبود کی کوشش میں لگ جائیں اور ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرے کا گہوارہ اور دین اسلام کا مضبوط قلعہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں. ڈاکٹر صاحب کا یہ گرام بار عطیہ لائق ستائش ہے جو بقول شخص مفت میں حاصل ہو گیا ہے. اس مجوزہ مہم جوئی کے لیے ضروری ہوگا کہ کتاب زیر بحث کی کاپیاں ملک کے گوشے گوشے میں دستیاب ہوں اور اس کے متعلق تذکرہ و تبصرہ بھی جا بجا اور گاہ بگاہ ہوتا رہے. جوان نسل کا وہ طبقہ جس نے پاکستان میں آنکھیں کھولی ہیں اور پاکستان کی اساس، محرکات اور عوامل سے بڑی حد تک ناواقف و نابلد ہے، اس کے لیے یہ خزانہ معلومات از غیر دستیاب ہو گیا ہے. اس کے مطالعے کے بعد وہ اچھی طرح تمام متعلقہ افکار و حوادث جو شروع صدی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے وقت تک قابل ذکر ہیں واقف ہو جائیں گے، اور یہ حق آگاہی ان کے تعمیری ذہن کی نشو نما کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی. اس سلسلے میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تصنیف استحکام پاکستان کے مطالعے کے بعد ان عزیزان قوم کو قرآن مجید سے دلچسپی اور وابستگی کا ذوق و شوق پیدا ہوگا. یہی اصلی سرچشمہ حیات اور خزینہ ہدایت عملی قوت کو بروئے کار لانے کے لیے قوی ترین ذریعہ ہے. مطابق ارشاد ربانی، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. ترجمہ، یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے، کہ ان کے لیے ہے ثواب بڑا. قرآن مجید سے جس قدر کمال کا تعلق ہوگا اسی قدر کمال ایمان حاصل ہوگا، اور پھر اس کمال ایمان سے کمال عمل کی توفیق حاصل ہوگی. اس کے نتیجے میں ان کا عزم و حوصلہ ہمیشہ کے لیے بلند ہو جائے گا اور طبیعت مستعد و تیار رہے گی. استحکام پاکستان کی اہمیت مسلم ہے. حق آگاہی کے طالب و متلاشی حضرات ڈاکٹر صاحب کی تصنیف سے ہر طرح کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے, احسان عظیم ہے اور انعام ربی ہے کہ موجودہ انتشار و خلفشار کے دور میں اس قسم کی ٹھوس اور مسلمہ حقیقتوں پر مبنی ایک دستاویز ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے. اگر خدا نخواستہ اسے قطع نظر کیا گیا یا پڑھ کر بھلا دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی ناقدری اور فرض ناشناسی ہوگی جس کے نتائج کے تصور سے بھی دل لرزتا ہے. کیونکہ میرا ذہن سورہ سبا کی آیات 15-21 کی طرف منتقل ہوتا ہے جن میں حق تعالی نے ایک قوم و قریہ کا عبرت انگیز قصہ بیان فرمایا ہے جن کے مجموعی حالات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود تھیں, یعنی رہنے کو عمدہ شہر اور رب کا دیا ہوا سب کچھ تھا. یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی دورویا باغوں کی بستی میں خدا غفور و رحیم کے سایہ رحمت میں بسر کر رہے تھے. ان کی سرتابی, ناسپاسی اور نافرمانیوں کے سبب ان بستیوں کو قہر خداوندی نے اجاڑ دیا تھا. اور سورہ آراف کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کو جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا, تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمائے, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ دن آئے. استحکام پاکستان کا کام اور پروگرام اس قدر ہماگیر ہے کہ اس کے ساتھ دیگر ملکی معاملات کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں, خصوصاً وہ معاملات جن کو عرف عام میں سیاست کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے خود اس سے بے تعلقی کا صاف صاف اظہار فرمایا ہے, اور اس عاجز کا دلی تقاضا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی بھی اس کی طرف قدم نہ بڑھائیں. موجودہ دور کی سیاست ایک خوفناک دلدل ہے اور وادی پرخار بھی, جس کا سراسر انحصار ڈپلومیسی پر ہے. اور یہ بات سب پر واضح ہے کہ ڈپلومیسی اور دین کا کیا جوڑ. اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اپنے تجویز شدہ لائحہ عمل کے علاوہ کسی سوال یا بحث و مباحثہ کو درپور اعتنا نہ خیال فرمائیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاست کی طرح صحافت بھی ذریعہ ابلاغ سے زیادہ ذریعہ فساد ثابت ہو رہی ہے, اور ملک میں قحط الرجال کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سال بہ سال متعدد ہونہار ہستیاں اور جماعتیں سیاست و صحافت کی بھیڑ چڑھتی رہتی ہیں. الامام الحفیظ, میری دلی دعا ہے کہ جو سعادت نظام رشد و ہدایت کی